الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اٹھ کے میں قدے سے چل دیا ساقی کہ میں قدے سے چل دیا ساقی وہ میں وہ خم وہ صراحی وہ جام باقی ہے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام شجابات اور علاقہ بھر کے آئے ہوئے انجمن سپاہ صحابہ کے کارکنوں بریلوی دیوبندی اہل حدیث نوجوانوں مجھے بڑا افسوس ہے کہ شجاعت میں 10 محرم کو ایک سانحہ پیش آیا اور شیعہ کی روایتی غنڈہ گردی اور بدماشی کے نتیجے میں کچھ نوجوان بموں کے دھماکوں کی زد میں آئے اور 20 زخمی ہوئے میں پچھلے دنوں انہی زخمیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے اور بموں کے دھماکوں کی زد میں آنے والے ساتھیوں سے اظہار تعزیت کے لیے یہاں شجاعت آیا تھا آج کا یہ پروگرام اسی وقت متعین کیا گیا تھا جیسا کہ اشتہارات سے ظاہر ہے کہ اشتہار کا عنوان شہداء اسلام کانفرنس ہے کوشش کروں گا کہ اسی عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں اور اس کے ساتھ ساتھ 24 اکتوبر کے انتخابات کے سلسلے میں سپاہ صحابہ کا موقف واضح کروں اور پاکستان کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کروں میرے ساتھیوں مولانا حق نواز شہید نے اپنے خون سے جس گلشن کی آبیاری کی تھی وہ گلشن سمر آور ہو چکا ہے اور وہ ایک تن آور درخت بن کر اپنی حیثیت منوا رہا ہے۔ مولانا حق نواز 22 فروری 1990 اسی سال کے آغاز میں شہید کیے گئے اور اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی۔ ہم نے اپنے قائد کی قربانی دیکھی، ہمارے قائد نے قربانی دی اور قربانی دے کر اس امت کو جگانا چاہا۔ توجہ کی، ہمارے قائد نے قربانی دے کر اس امت کو جگانا چاہا، اسی طرح جس طرح میرے پیغمبر نے دندان شہید کرا کے دنیا کو جگانا چاہا۔ ایک وقت وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کارزار میں اترے، صحابہ نے شہادت کا فلسفہ ہی پیش نہیں کیا بلکہ شہادت کا تمغہ حاصل کیا۔ ایک ہے شہادت کا فلسفہ پیش کرنا، جس طرح آج کل کے مقررین پیش کرتے ہیں کہ میں جی فلسفہ شہادت پیش کروں، لیکن ایک آدمی خود شہادت پیش کرتا۔ پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں نے شہادت کے فلسفے پیش کیے، لیکن حق نواز نے خود شہادت پیش کی۔ اس نے کہا فلسفے کے دور ختم ہو گئے، اب ضرورت ہے ایک ایسے خون کی جو خون اپنا راستہ بنائے، جو خون اپنا راستہ، جو خون چلے، جو خون بہے، جس جگہ سے بہے اس جگہ پہ صحابہ کے گلشن کی آبیاری کرتا جائے۔ وہ خون بہے تو اس خون کے قطروں سے محمد کے صحابہ کی محبت کی خوشبو آئے۔
شہید نامو سے صحابہ علامہ حق نواز ضروری، شہید عشق کے انبیاء علامہ حق نواز ضروری، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی،
کیا صرف اسلام کی تاریخ میں ایک شہید ہے؟ 10 محرم حضرت حسین کی شہادت سے آپ روتے ہیں، آپ جلسے کرتے ہیں، آپ ریڈیو پر آتے ہیں، ٹیلی ویژن پر اشک بہاتے ہیں، آپ جلوس نکالتے ہیں، آپ جلسے کرتے ہیں، آپ بازاروں میں آتے ہیں، صرف ایک شہید ہے؟ جس کے پاس ایک شہید ہے وہ ایک شہید کو روئے، میری تو ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی۔ اور پھر ایک شہید کو رونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ شہید نہ پیدا کر سکیں۔ میری بات پر آپ کی توجہ ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو میں شہادت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر کے اپنا موقف واضح کروں۔ توجہ ہے، جس قوم کے پاس شہید ایک ہے اور وہ بھی بڑی مشکل سے ہوا ہو اور وہ ہونا نہ چاہتا ہو لیکن ہو گیا ہو، وہ تو روئے۔ لیکن جس کے پاس ایسا شہید ہو جو شہادت کو نصیبہ سمجھتا، جو شہادت کو فخر سمجھتا، جس کے نانے نے شہادت کی تمنا کی ہو، جو شہادت کے لیے آرزو کرتا ہو، اس کی آرزو کے بعد جب وہ شہید ہو جائے اس کو لے کر تم بازاروں میں آؤ اور اس کو روتے رہو، اشک بہاتے رہو، اس کے لیے تازیہ کے جلوس نکالتے رہو۔ مجھے بتایا جائے کہ آج مجھے بتایا جائے کہ حضرت حسین کی شہادت پر تازیہ نکالتے ہو، اگر شہادت ان کی اچھی ہے، اگر شہادت درست ہے، اگر شہادت قابل فخر ہے، اگر شہادت قابل تحسین ہے، اگر شہادت عظمت والی چیز ہے، اگر شہادت بلندی والی چیز ہے، تو میں سوال کر سکتا ہوں
کہ 65 کی جنگ میں جو لوگ 6 ستمبر کو شہید ہوئے تھے 65 کی جنگ میں ہر سال ان کو تمغے کیوں دیتے ہو اور عزیز بھٹی کو تمغے کیوں دیے سرور شہید کو تمغے کیوں دیے طفیل شہید کو تمغے کیوں دیے ہر سال 6 ستمبر کو 7.5 لاکھ فوج ان کو سلامی قبروں پہ کیوں دیتی ہے اگر ان کی شہادت اچھی ہے تو ان کو سلامی دی جا رہی ہے اگر حسین کی شہادت اچھی ہے ان کو رویا جاتا ہے یا ان کی شہادت اچھی نہیں یا ان کی شہادت اچھی تمہیں ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح یہ شہادت اچھی ہے اس کے لیے 65 کی جنگ سے لے کر آج تک 15 سال ہو چکے ہیں ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیوں چھٹی ہوتی ہے اس چھٹی کے دن ماتم نہیں ہوتا جلوس نہیں نکلتا تازیہ نہیں آتا زنجیریں نہیں ماری جاتی آگ نہیں جلائی جاتی ماتم نہیں کیا جاتا اس کے رشتے دار بازاروں میں نہیں آتے اشک نہیں بہاتے پولیس نہیں ہوتی فوج نہیں بازاروں میں آتی بم نہیں پھٹتے کیا ہوتا ہے واگا کے سیکٹر پر جن شہیدوں کی قبریں ہیں وہاں بھی سلامی دی جاتی ہے اور اسی طرح گجرات کے علاقے میں جن کی قبریں ہیں وہاں بھی سلامی دی جاتی ہے چلنڈا کے محاذ پہ جن کی قبریں ہیں وہاں بھی سلامی دی جاتی ہے آپ اس سلامی کو کیوں نہیں روکتے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہماری تاریخ تو شہیدوں پر ماتم کرنا ہے ہماری تاریخ تو شہیدوں کو رونا ہے ہماری تاریخ تو شہیدوں کے لیے تازیہ کرم نکالنا ہے ہماری تاریخ تو جلوس لے کر آنا ہے حسین کے لیے جلوس لاتے ہو تو بتاؤ عزیز بھٹی کے لیے جلوس کیوں نہیں لاتے اگر یہ شہید اچھا ہے تو اس شہید کو کیا ہوا اگر ان کی شہادت نصیبہ ہے تو ان کی شہادت نصیبہ کیوں نہیں اگر ان کی شہادت عظمت والی تو ان کی شہادت عظمت والی کیوں نہیں مجھے بتایا جائے ان کو سلامی دیتے ہو اور ان کو 1400 سال سے روتے آ رہے ہو توجہ ہے توجہ ہے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے پوری دنیا شیعہ اس کا جواب دے کہ 65 کی جنگ کے شہیدوں کو سلامی دیتے ہو حسین کو روتے ہو کیوں سن 47 کی شہادت کے سن 47 کے موقع پر 1947 10 لاکھ انسان بے گھر ہوئے ہوئے یا نہیں ہوئے اور 250 آدمی شہید ہوئے ان کا بھی کبھی جلوس آپ نے نکالا ان کے لیے بھی تازیاں نکالے میں آپ سے تاریخ کے دریچے کھول کر پوچھ سکتا ہوں مجھے بتایا جائے میں سوال کر سکتا ہوں کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں آپ بتائیں گے پہلا شہید کون ہے آپ بتائیں گے حضور کے دور میں آخری شہید کون ہے آپ بتائیں گے رسول اللہ کے دور میں پہلی شہید عورت کون سی ہے آخری شہید عورت کون سی ہے رسول اللہ کے دور میں شہید ہوئے کتنے تھے اور صحابہ کے دور میں شہید ہوئے کتنے تھے میں آپ کو آج اگر آپ چاہیں گے تو میں آج اسی سٹیج پر بتا سکتا ہوں کہ اسلام نے شہید کتنے دنیا کو دیے ٹھیک ہے میں بتا سکتا ہوں کہ بدر میں شہید کتنے ہوئے عہد میں شہید کتنے ہوئے خیبر میں شہید کتنے ہوئے اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ صدیق کے دور میں شہید کتنے ہوئے عمر کے دور میں شہید کتنے ہوئے عثمان کے دور میں شہید کتنے ہوئے علی کے دور میں شہید کتنے ہوئے آپ سارے شہیدوں کی شہادتوں پر پانی پھیر کر ایک حضرت حسین کی شہادت کے لیے بازار میں آتے ہیں بتایا جائے باقی ساری شہادتیں غلط تھی ان کا خون غلط تھا ان کا ایمان غلط تھا ان کا دین غلط تھا ان کی کیفیت غلط تھی اگر وہ سچے تھے ان کے لیے جلوس کیوں نہیں اگر یہ سچے اگر وہ سچے تھے جلوس کیوں نہیں اگر جلوس غلط ہے تو پھر حسین کے لیے جلوس کیوں یہ دعوت فکر ہے یا نہیں توجہ ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کا پہلا شہید کون ہے صرف یہ پتا ہے کہ 10 محرم کو حضرت حسین شہید ہوئے اور کوئی پتا نہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر آپ یاد رکھیں گے تو میں بتاؤں یاد رکھیں گے آپ کا حافظہ تیز ہے تو بولو تو صحیح یاد رکھیں گے توجہ کیجیے اسلام اسی تاریخ کے پہلے شہید کا نام ہے زید ابن ابی حالہ کیا نام ہے زید ابن ابی یہ کون ہے زید ابن ابی حالہ رسول اللہ کا ستیلا بیٹا زید ابن ابی حالہ رسول اللہ کا کیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ پہلے خاوند کا نام ابو حالہ تھا اور ان کے گھر میں حضرت خدیجہ کے 3 بچے ایک بچہ اور بچی فوت ہو گئے اور ایک بچہ زندہ رہا اس بچے کا نام تھا زید ابن ابی حالہ حضرت خدیجہ کا جب رسول اللہ سے نکاح ہوا تو اس وقت زید ابن ابی حالہ خدیجہ کی گود میں تھا. یہ زید ابن ابی حالہ خانہ کعبہ میں حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو اسلام کی تاریخ کا یہ پہلا شہید ہے جس نے کعبے میں کھڑے ہو کر محمد کا کلمہ پڑھا. تو کعبے میں کھڑے ہو کر جس نے محمد کا کلمہ پڑھا اس کا نام زید ابن ابی حالہ ہے, اور زید ابن ابی حالہ اسلام کا پہلا شہید ہے. اور میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جو آدمی نیکی کی ابتدا کرتا ہے قیامت تک ہر نیکی کرنے والے کا ثواب اس کو ضرور پہنچتا ہے. اب بتایا جائے کہ زید پہلا شہید ہے, اس نے شہادت کی ریت ڈالی ہے, اس نے شہادت کا فلسفہ ظاہر کیا ہے, اس نے شہادت کا سبق دے کر شہید ہو کر دنیا کو بتایا کہ قیامت کی صبح تک جو اسی طرح شہید ہوگا اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا. چنانچہ زید پہلا شہید ہے, اور اتنا بڑا شہید ہے کہ عمر شہید ہو تو ثواب زید کو ملے, عثمان شہید ہو تو ثواب زید کو ملے, حائط بدر میں 14 شہید ہو ثواب زید کو ملے, اور احد میں 70 شہید ہو ثواب زید کو ملے, حنین میں 13 شہید ہو ثواب زید کو ملے, اور خیبر میں 19 شہید ہو ثواب زید کو ملے, اور فتح مکہ میں 14 صحابی شہید ہو ثواب زید کو ملے, یمامہ کی جنگ میں 1200 صحابی شہید ہو ثواب زید کو ملے. میں سوال کر سکتا ہوں کہ جس زید کا اتنا بلند رتبہ ہے کہ جس کو قیامت تک آنے والے ہر شہید کا ثواب اس کے نام اعمال میں جاتا ہے, بتا اس شہید کے لیے تو جلوس کیوں نہیں نکالتا, تاکیا کیوں نہیں نکالتا, بازاروں میں کیوں نہیں آتا, اس کے لیے تو ماتم کیوں نہیں کرتا؟ اور چلو وہ فاروق آدم کے لیے نہ صحیح, عمر کے لیے نہ صحیح, اور یہ تو خدیجہ کا پہلے خانت سے رکھتا ہے, اور اس کو تو شیعہ بھی مانتا ہے, اس کو تو سنی بھی مانتا ہے, ہر ایک مانتا ہے. اے شیعہ, اگر تیرے دل میں ایمان ہے تو زید ابن ابی حالہ کا کیا قصور ہے, اس کے لیے تاکیا لے کر بازاروں میں کیوں نہیں آتا؟ اسلام کی تاریخ کے پہلے شہید کا نام زید ابن ابی, اور اسلام کی تاریخ کے آخری شہید کا نام ربی بن اسلم سب کو رضی اللہ عنہ. ربی بن یہ کہاں شہید ہوا؟ یہ مشکل مرحلہ کہ شہید ہوا کہاں. یہ شہید ہوا ہے غزوہ حنین, جنگ حنین میں سفر سے واپسی کا. ویسے جنگ حنین میں 19 صحابی شہید ہوئے, اور ایک روایت میں ہے کہ 13 صحابی شہید ہوئے, لیکن سفر کی واپسی میں ایک بیماری میں مبتلا ہو کر یہ شہید ہوئے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے آخری شہید ہیں, اور پہلی شہید عورت کا نام سمیہ ہے, آخری شہید عورت کا نام عاتقہ ہے. توجہ کیجئے, رسول اللہ کے دور نبوت کے پہلے شہید کا نام, آخری شہید کا نام, پہلی شہید عورت کا نام, آخری شہید عورت کا نام. اب اس کے درمیان میں دیکھیے, رسول اللہ 23 سال نبوت کے دور میں مکہ مکرمہ اور مدینہ میں رہے, نبوت کا 23 سالہ دور حکومت ہے, نبوت کا 23 سالہ دور ہے. اس 23 سالہ دور میں 256 صحابی شہید ہوئے, اور خلافت راستہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابی شہید ہوئے. کتنے صحابی شہید ہوئے؟ 27,000. اور پھر آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو آدمی جہاں شہید ہوتا ہے وہ جگہ گواہی دے گی کہ یہ مجھ پر شہید ہوا. چلو آپ کو اور کوئی چیز نظر نہ آتی ہو, اور اسی جگہ کو دیکھ لیتے, اسی جگہ کو دیکھ لیتے, اسی دن کو دیکھ لیتے, ان گواہوں کو دیکھ لیتے کہ کس شہید کا گواہ کون سا ہے, اور شاید تمہیں گواہی سے پتہ چل جاتا. ایک آدمی کے لیے گواہی دے ریڈی والا, ایک آدمی کے لیے گواہی دے صدر مملکت, کتنا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی کے لیے گواہی دے ڈپٹی کمشنر, ایک کے لیے گواہی دے بادشاہ مملکت, کتنا فرق ہوتا ہے. توجہ کیجیے, ایک آدمی کے لیے گواہی شہادت کی کون دیتا ہے, دوسرے کے لیے کون دیتا ہے؟ توجہ کیجیے, ہر جگہ قیامت کے دن خود پکار کر کہے گی کہ مجھ پر فلاں کا خون بہا. 62 کی جنگ کے شہیدوں کے لیے واگا کی سرزمین بولے گی, چوندے کا مہاد بولے گا, کشمیر کا سیکٹر بولے گا, اور تحریک آزادی میں پانی پت و کرنال کی جنگ میں یہ جگہ بولے گی, اور مالٹا اور میاں والی کی جیلیں اپنے شہیدوں کا بتائیں گے. اور توجہ کیجیے, یمامہ کی جنگ خالد ابن ولید کے بھائی کی شہادت کی خبر دے گی, یمامہ کی جنگ فاروق آدم کے بھائی زید ابن خطاب کی شہادت کی خبر دے گی, اور اسی طرح اور ہر جنگ میں جو جہاں شہید ہوا وہ جگہ بولے گی. بدر کا میدان 14 شہیدوں کی گواہی دے گا, اوہد کا پہاڑ حمزہ کے ٹکڑوں کی گواہی دے گا, حنین کا مارکہ اپنے شہیدوں کی گواہی دے گا, خیبر کی جنگ میں 19 صحابی شہید ہوئے وہ اپنے شہیدوں کی گواہی خیبر کا میدان دے گا. اور میدانوں کو تو دیکھو, جگہ کو تو دیکھو, ایک آدمی کے لیے خیبر کا میدان بولے, ایک کے لیے حنین کی جگہ بولے, ایک کے لیے یمامہ کا لشکر بولے, اور ایک کے لیے مکہ کی جگہ بولے, ایک کے لیے مدینہ کی جگہ بولے, ایک کے لیے بدر بولے, ایک کے لیے اوہد بولے, ایک کے لیے خیبر بولے, ایک کے لیے نجف اشرف بولے, ایک کے لیے کربلا بولے, ایک کے لیے مسجد بولے. لیکن آپ اس آدمی کو کیسے فراموش کر لیں گے کہ جو جس آدمی کے لیے قیامت کے دن مسجد نبوی بولے گی, صرف مسجد نبوی نہیں محمد مصطفیٰ کا مصلی بولے گا, صرف مصلی نہیں بلکہ نبی کا محراب رات بولے گا, محراب نہیں بلکہ فجر کی نماز بولے گی اور محمد کے سجدے کی جگہ بولے گی اور جگہ کہے گی اے اللہ اسی جگہ پہ تیرے محمد نے سجدے کیے, اسی جگہ پر عمر فاروق کے خون کے قطرے پہ. اور جگہ کو تو دیکھو, میں کہتا ہوں کسی چیز کو نہ دیکھو, اس کو تو دیکھو کہ کس شہید کا گواہ کون سا ہوگا. فاروق اعظم کے لیے محمد کا مصلی بھی بولے, مسجد نبوی بھی بولے, فجر کی نماز بھی بولے, پیغمبر کا محراب بھی بولے, اور اس کے بعد صرف ایک وہ شہید ہے کہ جس شہید کے لیے مدینہ بولے گا, صرف مدینہ نہیں, مدینہ نہیں اللہ کا قرآن بولے گا, قرآن کے صفحات بولیں گے اور قرآن کے صفحات کہیں گے اے اللہ میری گواہی نہیں قبول کرتا, تو پھر بتا کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں, کیا میں تیری بات نہیں ہوں, کیا یہ کلام قیامت کی صبح تک رہنے والا نہیں ہے, کیا یہ کلام نوئے محفوظ پہ نہیں تھا. خدا کہے گا تو بھی سچا, تیرا مضمون بھی سچا, تیرا عنوان بھی سچا, تو میرا کلام ہے. تو اللہ کا کلام کہے گا ارے میں تیرا کلام ہوں, تو پھر مجھے پر عثمان کے خون کے قطرے جائے گئے, مجھے پر اس مدینے کے مظلوم کو ذبح کر دیا گیا. میں پوچھتا ہوں حضرت علی نجد اشرف میں شہید ہوئے, نجد اشرف میں حضرت علی کوفہ کی مسجد میں شہید ہوئے, کوفہ کی مسجد ایک حضرت علی کی شہادت پہ گواہ ہوگی, اور مسجد نبوی عمر کی شہادت پہ گواہ ہوگی, اور کربلا کا میدان حسین کی شہادت پہ گواہ ہوگا. اور جس کے لیے گواہی مدینہ دے, جس کے لیے گواہی مسجد نبوی دے, جس کے لیے گواہی مصلی رسول دے, اس کے لیے جلوس کیوں نہیں, جس کے لیے گواہ کربلا ہو اس کے لیے جلوس کیوں. جس کے لیے گواہ اللہ کا قرآن, جس کے لیے گواہ اللہ کا, اس کے لیے کوئی جلوس نہیں, کوئی تازیہ نہیں, تازیہ نہیں. کیوں؟ اگر یہ دین ہے تو وہ دین کیوں نہیں, اگر یہ اسلام ہے تو وہ اسلام کیوں نہیں, اگر یہ شریعت ہے تو وہ شریعت کیوں نہیں. چلو اس کو بھی چھوڑیے, میں سوال کر سکتا ہوں ابو بکر عمر عثمان کو, آپ نہیں مانتے حضرت علی المرتضیٰ تیرے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں شہید ہوئے, اسی کوفہ کی مسجد میں جو شہید ہوئے ان کے لیے جلوس کیوں نہیں, ان کے لیے تازیہ کیوں نہیں, ان کا کیا قصور تھا, کوئی جرم تھا؟ حضرت علی کو تو مانتے ہو, مانتے ہو یا نہیں؟ مولا علی مدد کہتے ہو, یا علی مدد کہتے ہو؟ اور جب یا علی مدد کہتے ہو تو وقت یہ بھی تو سن لیا کرو کہ علی سے مدد تو مانگ رہے ہو, لیکن جب علی کو مصلی رسول پر شہید کیا گیا, مصلی مسجد پہ شہید کیا گیا, اس وقت علی نے مدد کس سے مانگی تھی؟ لیکن حضرت علی جس دن شہید ہوئے اس دن کوئی تعزیہ نہیں, اس دن کوئی جلوس نہیں. اور مجھے بتایا جائے حضرت حسن بھی شہید ہوئے, حملہ قاتلانہ ان پہ کیا ہوا, مصلی پھینک لیا گیا, ران سے زخم آئے, تڑپ تڑپ سے مدینے میں شہید ہو گئے. آپ میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ شہید کس تاریخ کو ہوئے. بتایا جائے وہ فاطمہ کے لفظ جگر نہیں تھے, وہ علی کے بیٹے نہیں تھے, وہ حسین کے بھائی نہیں تھے. بتایا جائے کیوں, ان کے لیے جلوس کیوں نہیں, ان کے لیے تعزیہ کیوں نہیں؟ حضرت حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے پڑے ہیں, پیغمبر کے سامنے پڑے ہیں, رسول اللہ نے دیکھا اس طرح چٹا کے ٹکڑے پڑے ہیں, جس طرح گوشت کسی جانور کا ذبح کر کے بوٹیاں علیحدہ علیحدہ کر دی جاتی ہیں, ایک کپڑے میں حضرت حمزہ کی لاش کی بوٹیاں 12 بوٹیاں بڑے بڑے 12 ٹکڑے ایک کپڑے میں بند کر کے رسول اللہ کے سامنے لائے گئے. تو پیغمبر نے دیکھا آنکھیں علیحدہ ہیں, ہاتھ علیحدہ ہیں, پاؤں علیحدہ ہیں, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں, رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آئے حفیظ نے کہا ہوا حمزہ کی میت پر گزر شانے رسالت کا تأثر بھی بنی تھا, میرے بابا کی جلالت کا شفیع دن کے عبد المطلب حمیر حمزہ کی بہت سی ان کے دل میں الفت و توفیر حمزہ کی. کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو, دل زخمی کو ان کے یہ نیا کردار نہ کھانے دو, علم انگیز ہے کہ بہت بری دے چہرہ اے حمزہ, بہن کو رنج دے شاید یہ بھی دے چہرہ اے حمزہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ شفیع میری پھوپھی بھائی کی لاش کے ٹکڑوں پر آئے. رسول اللہ نے فرمایا جاؤ زبیر اپنی امی سے کہہ دو, جاؤ میری پھوپھی سے کہہ دو کہ بھائی کی لاش کے ٹکڑوں پر نہ آئے. کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو, دل زخمی کو ان کے یہ نیا کردار نہ کھانے دو, علم انگیز ہے کہ بہت بری دے چہرہ اے حمزہ, بہن کو رنج دے شاید یہ بھی دے چہرہ اے حمزہ. سر میں جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آنکھ نہ پایا, اور کہیں وہ میت حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی, نظر چہرے پہ ڈالی فاتحہ پڑھ کر چلی جاتی. میں سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی سوفی صفیہ بھائی کی لاش کے ٹکڑے پہ گئی جس کی آنکھیں علیحدہ ہاتھ علیحدہ تھے. تو جب آپ کے جوانوں کوئی ایسی بھی بہن ہے جو بھائی کے ٹکڑوں کو دیکھے اور چپ کر جائے, ایسی بہن ہے ٹکڑے بھائی تو ہائے پہچانے نہیں جاتے, آنکھیں علیحدہ ہیں, ہاتھ علیحدہ ہیں, پاؤں علیحدہ ہیں, جسم علیحدہ ہے, علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں پہ کون جاتا ہے؟ سکی بہن جاتی ہے. اور پیغمبر کو یہ خطرہ ہے کہ بہن جا کر رونے نہ لگ جائے, چیخنے نہ لگ جائے, لیکن وہ محمد مصطفیٰ کی پھوپھی تھی, وہ کوئی عام عورت نہیں تھی. اس نے قیامت کی صبح تک آنے والے اہل بیت کے نام لیواؤں کو بتانا تھا, اہل بیت کے نام لحاظ عاشقوں کو بتانا تھا کہ اگر آج صفیہ پیغمبر حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑوں پر جا کر صبر کا مظاہرہ نہ کرے تو قیامت تک کے لیے مثال کیسے ہو جائے؟ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, صفیہ آتی ہے, صفیہ نہ آتی تب بھی کوئی بات نہیں تھی, لیکن صفیہ آتی ہے اور آ کر ٹکڑوں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. ٹکڑے دیکھ کر وہ روتی نہیں ہے, وہ چلاتی نہیں ہے, وہ معصوم نہیں کرتی ہے, وہ اشک نہیں بہاتی ہے, وہ دینا کو بھی نہیں کرتی ہے. کیوں نہیں کرتی؟ تاکہ قیامت کی صبح تک کوئی آدمی ٹکڑوں پر معصوم نہ کرے, ٹکڑوں پہ اشک نہ بہائے, ٹکڑوں پہ سینہ کو بھی نہ کرے. حضرت حمزہ کی بہن نے بھائی کے ٹکڑوں پر دیکھ کر صبر کیا ہے. اور حفیظ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ نہیں وہ میت حمزہ پہ روئی اور میں چلائی, نظر چہرے پہ ڈالی, فاتحہ پڑھ کے چلی آئی. اور حضرت صفیہ نے آج دنیا کو بتا دیا کہ عشق معصوم کو نہیں کہتے, عشق تاکیہ کو نہیں کہتے, عشق جلوس کو نہیں کہتے, عشق پیٹنے کو نہیں کہتے, عشق بازاروں میں آنے کو نہیں کہتے, عشق کھوکھے لانے کو نہیں کہتے, عشق زنجیریں مارنے کو نہیں کہتے, عشق مہندی نکالنے کو نہیں کہتے, عشق قوم کو الو بنانے کو نہیں کہتے, عشق پولیس سے دھوکہ کرنے کو نہیں کہتے, عشق سنیت کو دھوکہ دینے کو نہیں کہتے. عشق کہتے ہیں کہ شہادت ہو, صبر ہو, شہادت ہو, محمد کے حکم پر عمل ہو. ٹکڑے دیکھے جائیں اور صبر کر کے آدمی گھر کو چلا. شہادت پر مگر مت کے آنسو بہاتے تو آج میرے دو سوالوں کا جواب. دو سوال کوئی دنیا کا کیڑا میرے ان دو سوالوں کا جواب نہیں دے. ٹھیک ہے, سوال کتنے ہیں؟ زیادہ تو نہیں. جواب پہلا سوال, حضرت حسین شہید کہاں ہوں؟ کربلا میں. کیوں کہیے؟ کوفہ میں. کوفہ کربلا ایک تھی, چار پانچ دن کا فاصلہ. ٹھیک ہے, میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت حسین شہید کہاں ہوں؟ کوفہ میں. بلایا کس نے؟ بلایا کوفیوں نے. کہو بلایا. یہ علیحدہ بات ہے کہ کوفہ میں رہتے کیا, لیکن بلایا. اگر حضرت حسین شہید ہوتے مدینے میں, ذمہ دار تو نہیں ہوتے. مدینہ سنیوں کا مرکز, مدینہ. اگر حضرت حسین شہید ہوتے مکے میں تو مکہ بھی سنیوں کا مرکز. ٹھیک ہے, حضرت حسین شہید ہوئے تمہارے گھر, اور کون مجرم ہوتے؟ نہیں سمجھے میری بات. حسین شہید ہوئے تمہارے گھر, بلایا تم نے, شہید تمہارے گھر ہوئے. ہم نہیں جانتے کسی کو, ہم نہیں کسی کی بات کرتے کہ جی گھر ہمارا تھا, آیا کوئی اور تھا, وہ مار گیا تھا. کلو ہو, بلایا کس نے؟ خط کس نے لکھے تھے؟ بارہ سب فیس کتنے ربی کون تھا؟ زرارہ کون تھا؟ مرارا کون تھا؟ بلانے والے کون تھے؟ اور نہ محمد مصطفیٰ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے. ہائے کربلا کے کنارے سے, سراب کے کنارے سے تم نے علی اصغر کو پیاسا شہید کرا دیا, اور تم میں سے کوئی بھی نہ مرا. علی اصغر شہید ہو گیا, تم میں سے کوئی بھی نہ مرا. بارہ سو خط لکھنے والے, مرا کوئی بھی نہیں. میرے گھر ایک آدمی مہمان آئے, اور مہمان کو بھی میں نے آدمی بھیج کر بلایا ہو, میری بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہو, میں بیٹھک میں بھی نہ ہوں, اس کو آ کر کوئی محلے والا مار جائے, پوری دنیا یہ کہے گی, حکومت کہے گی, پولیس کہے گی, اور بلایا تو تم نے تھا. اگر تو نے شہید نہیں کیا, تو نے نہیں مروایا, تو بتا تیرا کوئی آدمی ساتھ مر جاتا, تو چھڑاتا ہوا زخمی ہو جاتا, چلو ساتھ آ جاتا. میں پاگل ہوں, میں الو ہوں, مجھے بتایا جائے, میں
میں دیوانہ ہوں، میرے اندر عقل نہیں ہے. اگر سادہ لو قوم کو تو 1400 سال سے الو بناتا رہے تو الو بناتا رہے، لیکن جو سمجھدار ہے جس نے تیری تاریخ کے تیسروں کو پڑھا ہے وہ الو نہیں بن سکتا، وہ پاگل نہیں بن سکتا. میں تجھ سے آج 1400 سال کے بعد سوال کرتا ہوں، بلایا تو نے تھا، مروایا تو نے تھا، سب تو نے لکھے تھے، شہید تیری جگہ پہ ہوئے، ذمہ دار اور کوئی نہیں. دنیا نے روکا تھا، اب عادل خلاصہ کون تھے؟ عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، تمہارے باپ حضرت علی کو بلا کر شہید کر دیا، تمہارے بھائی حضرت حسن کے ساتھ لانا حملہ کر دیا، تم مت جاؤ، یہ دھوکے باز ہے، یہ دریوان ہے، ان کے قریب مت جاؤ، بتایا جائے. روکا ہم نے تھا، بلایا تم نے. تم جلوس نکالو، تم جلسے کرو، تم تازیاں نکالو، تم قوم کو پاگل بناؤ، تم آپ تم پولیس کو مداروں میں لاؤ، تم فوج کی بکتر بند گاڑیاں لاؤ، لاتے رہو. لیکن آج میری بات تو کہ تم نے بلایا تھا کہ تمہاری جگہ پر نوازا رسول شہید ہو گیا، تم تاج کیوں نہیں مرے، تم زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ جب تم نہیں مرے، جب نہیں زخمی ہوئے تو پھر مجھے کہنے دے کہ قاتل بھی تو ہے. بلایا جو ہے تو پھر میں مجھے کہنے کا حق کون سا ہے کہ تم ہی قاتل، کون سا ہے؟ تم ہی قاتل، تم ہی مخبر، تم ہی منصف ٹھہرے، تم ہی قاتل، تم ہی مخبر، تم ہی منصف ٹھہرے. اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس طرح، تیرے سے بڑا کون قاتل ہے؟ تم سے پہلا سوال کوئی دنیا کا کیا بتائے کہ حسین کو بلایا کس نے؟ خوبیوں نے. اور پھر میں میری بات یہ بات کیوں نہ مانوں؟ آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ حضرت حسین کو شہید کیا نے کیا، ٹھیک ہے؟ حضرت حسین کو شہید، حضرت علی کو بھی شہید کیا نے کیا، حضرت حسن پہ بھی قاتلانہ حملہ، مسلم بن عقیل کو بھی شہید. اور مجھے بتاؤ جگہ ایک ہے کوفہ، جگہ ایک، اسی کوفے میں حضرت علی جائے وہ بھی نہ بچے، حسن جائے وہ بھی نہ بچے، مسلم بن عقیل بھی جائے وہ بھی نہ بچے، حسین بھی جائے وہ بھی نہ بچے، قاتل کوئی اور ہو گیا؟ نہیں سمجھے میری بات آپ؟ میں کہتا ہوں آپ تاریخ کو پیچھے رکھیے. کوئی کہہ جی فلاں تاریخ میں یوں لکھا، تو جب آپ کے دوستوں کہو کہ ہم تاریخوں پر ہی مانتے، ہم ایک بات جانتے ہیں، ایک بات، یہ تمہارے چیتھڑے تمہارے مرضی، ایک طرف ایک بات کا جواب دو کہ بلایا کس نے؟ بلایا، اگر بلایا تم نے تھا تو بلانے کے بعد پھر جب وہ شہید ہوئے تم میں سے ایک بھی آدمی ساتھ کیوں نہیں مرا؟ وہ پورے کے پورے 72 شہید ہو گئے اور تم میں سے ایک بھی نہیں مرا. اور اس کے بعد یہ پوچھو پھر ایک کوفہ ہے، اسی جگہ علی جائے وہ شہید ہو جائے، اسی جگہ حسن جائے وہ شہید ہو جائے، اسی جگہ مسلم بن عقیل جائے وہ شہید ہو جائے، اسی جگہ حسین جائے وہ شہید ہو جائے، اور تم پھر سچے کے سچے پھر تاجیہ لے کر بازاروں میں، اور شہر کوفہ تمہارا، علی جائے ان کو ہڑپ کر لو، حسین جائے ان کو ہڑپ کر لو، مسلم بن عقیل جائے ان کو شہید کر ڈالو، اور پھر رونے کے لیے دنیوں کے بازاروں میں آ جاؤ، دلدل لے کر آ جاؤ، خنجر لے کر آ جاؤ، اپنے آپ کو مارنے لگو کہ کیا ہمیں غم ہے؟ تمہیں غم نہیں ہے، توجہ کیجیے، حسین تو شہید 10 کو ہوئے، تم تو رونا شروع کرتے ہو یکم کو، یکم کو تو وہ شہید نہیں ہوئے، تم روتے کیوں ہو؟ اور لاشوں کی بحرمتی 10 کے بعد ہوئی اور 10 کو تم رونا بند کر دیتے ہو؟ اس سوال کا بھی جواب دو، پہلا سوال گزر چکا، یہ دوسرا سوال ہے. اور شیو، اگر تم نے حسین کے غم میں رونا ہے تو تمہیں چاہیے کہ 10 سے 20 تک رو جب لاشوں کی بحرمتی ہوئی، لیکن جب تک شہید نہیں ہوئے اس وقت تک روتے ہو. جب وہ شہید ہو گئے 10 کو تو 2 کے بعد 4 پائیاں ٹی وی کر کے گھروں کو آ جاتے ہو. میں تم سے سوال کر سکتا ہوں، مجھے بتاؤ یکم کو تو شہید نہیں ہوئے تم رو رہے ہو، 2 کو بھی نہیں ہوئے پھر بھی رو رہے ہو، 3 کو، 4, 5, 6, 7, 8, 9 شہید نہیں ہوئے تم رو رہے ہو، اور 9 کو تم بہت روتے ہو، زیادہ پیٹتے ہو. کیوں؟ کہ تمہیں خطرہ ہے کہ کہیں کل کو وہ بچ کر نہ آ جائے. اور دوسرے دن 10 کو صبح صبح زیادہ روتے ہو، لیکن 2 کے بعد جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تم 4 پائیاں سیدھی کیوں کرتے ہو؟ کپڑے کیوں اتارتے ہو؟ گھروں میں کیوں آ جاتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا اصلی کام جو تم چاہتے تھے وہ ہو چکا ہے، اور اب بات ختم ہو گئی ہے. شہید کرا کے ہم گھروں کو آ گئے، اور تمہاری مثال تو اس آدمی کی ہے کہ ایک بار گھر میں پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، لیکن فوت نہیں ہوا، اس کے 7 بچے سامنے بیٹھ کر اونچی اونچی رو رہے ہیں، لیکن جس دن باپ فوت ہو جائے، بچے گھروں کو آ جائے اور چپ کر جائے، سارا محلہ کہے گا یہ اولاد اپنے باپ سے تنگ تھی، جب مرنے سے پہلے تو روتی تھی، جب مر گئے اس وقت اولاد گھروں کو آ گئی. اور تم جب تک حسین شہید نہیں ہوئے رو رہے ہو، جب شہید ہو گئے گھروں کو آ گئے ہو، اس لیے کہ تم نے شہادت کے غم میں رونا ہوتا تم 10 کو
رونا شروع کرتے، گیارہ کروڑ تھے، بارہ کروڑ تھے، لاکھوں کی بہت جب ہوئی اس دن روتے، میرے پیسے لٹکائے گئے اس دن روتے، بازاروں میں لاتے لائی گئی اس دن روتے، لیکن تم تو اس دن رونا شروع کرتے ہو جب تک شہید نہیں ہوئے، اور جب شہید ہو گئے رونا بند کرتے ہو، اس لیے کہ جس کام کا تم نے ارادہ کیا تھا، جس کام کا تم عزم لے کر آئے تھے، اس کام میں علی کو شہید کر کے پورے اترے، پھر حسین حسن کو نکال کر پورے اترے، پھر مسلم کو شہید کر کے پورے اترے، لیکن حضرت حسین چونکہ تمہارے قابو میں آنے والے نہیں تھے، ان کے ساتھ کچھ آدمی تھے، اس لیے تم نے ان کا رونا شروع کر دیا، لیکن جب وہ بھی شہید ہو گئے رونا بند کر دیا۔
نارا گرج کے لاؤ، شیعہ کر بھی کافر تھا،
شیعہ پاکستان میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میری بات یاد رکھ، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ڈپٹی کمشنر بھی سن، ابو بکر کو کافر کہتے رہو تمہیں کوئی نہ پوچھے، تم عمر کو بھی کافر کہو تو کوئی نہ پوچھے، اور جب ہم تمہیں لوہے کی لگام ڈالیں تو تم مظلوم بن جاؤ کہ ہم اقلیت میں ہیں، یہ فرقہ واریت ہو رہی ہے۔ سنیو، چوبیس اکتوبر کا انتخاب پاکستان میں شیعہ سنی بنیاد پر ہونا چاہیے، آپ اس کے لیے تیار ہے؟ جو تیار ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ نے اس انتخاب کو شیعہ سنی بنیاد پر کیسے لڑنا ہے میں اس کا طریقہ بتا دوں، ٹھیک ہے؟ جو امیدوار آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئے اس سے حلف لو کہ قومی اسمبلی میں جب سپاہ صحابہ شیعہ کے کفر کی قرارداد پیش کرے گی تو تم اس پر دستخط کرو، ٹھیک ہے؟ اور آج شجاعت کے اس جلسے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا تو اس 24 اکتوبر کے بعد جو قومی اسمبلی بنے گی اس میں شیعہ کے کفر کی قرارداد ضرور پیش کرے گی۔ انتظامیہ کے لوگ، جگیردار، سنی، چودھری، دکاندار، پڑھے لکھے لوگ اور کئی مولوی حضرات ہمیں کہتے ہیں کہ شیعہ کے بارے میں تمہارا موقف تمہیں ہماری زبان سخت لگتی، تمہیں شیعہ بدماش کی زبان سخت نہیں لگتی، تمہیں وہ زبان سخت نہیں لگتی جس میں ایک بدماش شیعہ نے لاہور میں میری امی عائشہ صدیقہ کو طوائفہ لکھا، یہ نرم زبان ہے؟ حضرت عائشہ کو علیہ بھلیا، وہ عائشہ جو محمد کا لباس ہے، وہ عائشہ جو پیغمبر کی سہارت ہے، وہ عائشہ جس کی صفائی پیش کرنا پوری امت پہ فرض ہے، وہ عائشہ جس کے تقدس کی گواہی محمد کی ساری امت پہ فرض ہے، جس کی شان میں قرآن کی 17 آیتیں آئیں، آج 1400 سال کے بعد آئے تیری بیوی کو تو کوئی کچھ نہ کہے، تیری ماں کو تو کوئی کچھ نہ کہے، آئے چودھری کی بیوی کو تو کوئی تکلیف نہ آئے، آج کوئی زبان بھونکے تو رسول اللہ کی حرم کو بھونکے، پیغمبر کی بیوی کو بھونکے، امت کی ماں کو بھونکے، اور عائشہ کو طوائفہ لکھے، عائشہ کو بداری عورت لکھے، اور مجھ سے امید کرے کہ میں نرم ہو جاؤں، مجھ سے امید کرے کہ میں چپ کر جاؤں، مجھ سے امید کرے کہ میرا لہجہ نرم ہو جائے، تمہیں بھول ہے میرے قائد نے جس طرح عائشہ کے گستاخ کو کافر کہا تھا، میں بھی اسی طرح تمہیں کافر کہتا ہوں، چوکوں میں کہوں گا، بازاروں میں کہوں گا، گلیوں میں کہوں گا، چوراہوں میں کہوں گا، عدالت کے احوالوں میں کہوں گا، اور 24 اکتوبر کے بعد جو اسمبلی بنے گی گستاخ کے کفر کی قرارداد پیش کریں گے. شیعوں اب پاکستان میں یا عائشہ کے ماننے والے ہوں گے یا عائشہ کی صدیقہ کے ماننے والے مر جائیں گے اور پھر تم ہو. سفید داڑھی والا بزرگ، سفید داڑھی، یہاں پر سفید داڑھی والے بہت سارے بزرگ، ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سفید داڑھی والا بزرگ گلی سے گزر رہا، ایک چھوٹے سے بچے، ایک روڑا کینکر اٹھایا چھوٹا سا اور اس بزرگ کی داڑھی میں مارا. وہ بزرگ کھڑا ہو گیا، اس بچے کی عمر 6 سال ہے اور وہ بزرگ کہتا ہے تو حرامی کا بچہ، کہتا ہے کہ جب تیری سفید داڑھی میں کنکر لگا تو بچہ حرامی ہو گیا، جب عائشہ کو طوائفہ کہا گیا تو میں نے اس کو کافر کہہ دیا، تو پھر کا غریت ہو گئی. لیکن میری امی عائشہ کی کوئی عزت نہیں ہے. وہ عائشہ، وہ عائشہ جس کی صفائی میں قرآن اترا، آج 1400 سال کے بعد ایک زبان اس کو پھونکے اور اس کو لوہے کی لگام ہم نہ ڈالیں، آئے ہم نہ ڈالیں، ہم پر عذاب نہ آئے. تم مسئلے پہ لے کر کہتے ہو، جاؤ مسئلہ ہوگی ممبر کی، مسئلہ ہوگی سیاست دان کی، مسئلہ ہوگی پاکستان کے کسی درباری ملا کی، سپاہی صحابہ کے کسی کارکن کی، کوئی مسئلہ نہیں.
یہ الیکشن 24 اکتوبر کا الیکشن
سخت کرے گا کہ حق نواز کا خون رنگ لایا،
ٹھیک ہے،
ثابت کرے گا یا نہیں کرے گا. اور میں نے کل جھنگ کے جلسے میں کہا، ایک انتخابی جلسے میں میں نے کہا، جھنگ کے لوگوں، حق نواز کی خون آلود قمیض لے کر میں تمہارے دروازے پر آیا، تیرے ملک میں، تیری بستیوں میں، تیری گلیوں میں لوگ نالیوں کے لیے مرے، لوگ زمینوں کے لیے مرے، آئے لوگ پیسے کے لیے مرے، لوگ عورتوں پہ مرے، لیکن میرا قائد تو صرف محمد کے صحابہ کے لیے مرا، اور میرے قائد نے صرف جان صحابہ کے لیے دی ہے اور اس کے بچے کے توجہ ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سپاہ صحابہ کی آواز پر لبیک کہیں گے، جو امیدوار آپ کے پاس آئے گا اس سے یہ دستخط کروائیں گے، اس سے عہد لیں گے، اس سے یہ حلف لیں گے کہ وہ صحابہ کے گستاخ کو کافر کہتا ہے، حلف لیں گے، جو حلف لے کر ووٹ دیں گے ہاتھ کھڑا کر، دونوں ہاتھ. انجمن سپاہ صحابہ نے فیصلہ کیا ہے، 16 اگست کے لاہور کے اجلاس میں انجمن سپاہ صحابہ نے مجھے کہا کہ تم خود الیکشن لڑو. میں نے کہا یاد رکھیے، میں الیکشن خود لڑنا نہیں چاہتا، توجہ کیجئے میری بات. میں نے کہا دیکھیں، ہم جنگ میں اپنے نمائندے کو الیکشن لڑائیں، خواہ وہ نمائندہ مولانا اشار القاسمی ہو یا یوسف مجاہد. سپاہ صحابہ جنگ میں اپنے نمائندے کو الیکشن لڑائیں، تو لوگوں نے کہا آپ سپاہ صحابہ کے سرپرست ہیں، آپ الیکشن نہ خود لڑیں. میں نے کہا پاکستان کی قومی اسمبلی میں بے نظیر کی حکومت کے دوران بتالی قومی اسمبلی کے ممبر شیعہ تھے اور 83 صوبائی اسمبلیوں کے ممبر شیعہ تھے، اب اگر دوبارہ وہ ممبر اسمبلیوں میں چلے گئے تو سپاہ صحابہ کا کیا رول؟
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ایک ایک شہر میں ایک ایک بستی میں جس جگہ پر کوئی شیعہ کھڑا ہے میں اس جگہ پر چوکیدار بن کر محمد کے صحابہ کا بیٹھ جاؤں, میں صحابہ کی چوکیداری کے لیے ایک ایک دروازے پر جاؤں, سنیوں کے دروازے پر جاؤں, جس جگہ پر کوئی شیعہ امیدوار ہے اس جگہ پر جا کر میں اس کے مقابلے میں سنیوں کو کامیاب کراؤں, اور میں ایک ایک مولوی ایک ایک سنی ایک ایک چودھری کے دروازے پر جاؤں اور ان سے کہوں کہ شیعہ کی پارلیمانی حکومت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے متحد ہو جاؤ, بریلویو دیوبندیو اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پر آ کر شیعہ کو ناکام کر چھوڑو, پیپل پارٹی کی قائد بے شیعہ ہے, نصرت بھٹو شیعہ ہے, اور اسی طرح یوسف رضا گیلانی, فیصل صالح حیات, امیر حیدر قادمی اور آپ اور اس کے علاوہ اور بتالی پورے ممبر شیعہ ہے, سپاہی صحابہ ایک ایک ممبر کے خلاف ایک ایک بستی میں ایک ایک شہر میں ایک ایک چوک میں جلسے کرے گی, ان کو ناکام کرے گی, قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے کہ اللہ جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے گستاخ تھے ان کو ناکام کرنے کے لیے ان کی کمر پہ توڑنے کے لیے میں نے ایک ایک سنی کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور ایک ایک دروازے پر جا کر میں نے سنیت کے لیے بھیک مانگی تھی, تم میرا ساتھ دو گے میں تب بھی کامیاب ہوں, نہ ساتھ دو گے تب بھی کامیاب
ہوں.
آپ کے اس تحصیل کے دیوان عاشق شیعہ ہے یا نہیں؟ شیعہ ہے. کالا کافر ہے یا نہیں؟ دیوان عاشق حسین شیعہ ہے یا نہیں؟ اگر اس مرتبہ وہ شیعہ کامیاب ہو گیا تو کوئی پیدا نہیں سپاہی صاحب, فائدہ ہے کوئی آپ کے نعروں کا؟ کوئی فائدہ ہے آپ کے جلسوں کا؟ آپ کے نعروں کا کوئی فائدہ ہے؟ چھوڑ دو سارے پروگرام, جاؤ اس حلقے میں ایک ایک سننے کے دروازے پر جاؤ اور اس دیوان عاشق کو اس بدماش شیعہ کو ناکام کر کے سنیت کو پڑھو. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آہستہ بول کے کیا بات ہے, شیعہ کو ناکام کریں گے؟ شیعہ نواز کبھی نہیں لکھے گا کہ شیعہ کا ٹھیک ہے. میں نے نسخہ ایسا بتایا ہے کہ انشاءاللہ پیپ ساری نکل جائے گی, لکھوائیں گے کہ شیعہ کو ہم کافر کہتے ہیں, شیعہ نبی کے صحابہ کے گستاخ ہیں, ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں. جو یہ لکھے گا ممبروں میں اسی کو ووٹ دیں.
نہیں
دینا, نہیں دینا. آپ اسمبلی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور میں نے لاہور میں بھی کہا اور آج یہاں بھی کہتا ہوں, آئی جی آئی کے قائدین سے کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب شیعہ تمہیں کچھ نہیں دیں گا, شیعہ یہ تم شیعہ کے جو تم چھلا بنے ہوئے ہو, سپاہی صحابہ تمہارے اس شیعہ نوازی کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کریں. میاں نواز شریف کو ہم شیعہ نہیں کہتے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد شیعہ نے پچھلے دنوں جال بچھا رکھا ہے. ٹھیک ہے, میاں صاحب پاکستان کے اندر 97% سنی اور 3% شیعہ. کتنے فیصد شیعہ؟ تم 3% کی اقلیت کے لیے سنیوں سے بگاڑتے ہو. 24 اکتوبر کا انتخاب نہ صحیح, آج آئی جی آئی کے نام پر پیپل پارٹی کی مخالفت کے نام پر بات کریں گے, لیکن یاد رکھو میاں صاحب یہی پنجاب ہے, یہی ملک ہے. سپاہی صحابہ اس تیزی کے ساتھ حق نواز کا پیغام گھر گھر میں پہنچا رہی ہے کہ یہی ملک ہوگا, یہی شہر ہوگا, یہی لوگ ہوں گے, اور تمہیں بھی شیعہ کو کافر کہنا پڑے گا, تمہیں بھی شیعہ کو کافر کہنا. میں آج اس اجتماع میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر خدا نے میری زندگی لکھی تو پاکستان کا ہر حکمران سنی شیعہ کو کافر کہے گا. ہم شیعہ کے کفر کا لٹریچر, شیعہ کی بدماشی کا لٹریچر, شیعہ کی کفریا عبارات کا لٹریچر اتنا عام کر دیں گے کہ پاکستان کا کوئی افسر شیعہ کو کافر کیے بغیر نہیں رہ. آپ ہمارے ساتھ ہیں, جو ہمارے ساتھ ہیں ہاتھ کھڑا کریں. بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب تمہارا لہجہ سخت ہے, یہ ہمارا لہجہ سخت ہے, یا یہ دیکھیے خمینی کی کتاب ہے. کیا نام ہے کتاب کا؟ کشف اسرار. یہ خمینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ خمینی کی کتاب. اس کے پہلے صفحے پر خمینی کا فوٹو ہے. شجاعت کے غیور سنیو, یہ خمینی کا ملعون کا فوٹو ہے. یہ دیکھیے اس کتاب کی 107 صفحے پر خمینی نے لکھا ہے کہ میں ایسے خدا کو خدا تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. اونچی آواز سے اونچی آواز سے کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو خمینی نے 50 لاکھ کی تعداد میں شائع کر کے پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے اور 13 زبانوں میں تقسیم کیا. یہ پاکستان کے سکولوں کالجوں میں مفت کتاب تقسیم کی گئی اور اسی کتاب کے 115 صفحے پر خمینی بکتا ہے, خمینی نے لعنت بکی ہے, خمینی کہتا ہے کہ ابو بکر نے دل سے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. زمین پر کوئی قبضہ کر لے تو قتل کے لیے تیار ہو جائے, تیرے باپ کو کوئی چوک میں گالی دے تو مرنے مارنے پہ تیار ہو جائے. اور تیرے نزدیک محمد کے ابو بکر کی کوئی قدر نہیں. وہ ابو بکر جو آج 1400 سال ہو گئے محمد کے ساتھ سویا ہوا ہے, آخر عمر میں نبی نے فرمایا مرو با بکر فلی وسلی بنار, ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے. 1400 سال پہلے جس ابو بکر کو محمد مسلح پر کھڑا کر چکا ہو آج 1400 سال کے بعد وہ صدیق اتنا لوارس رہ گیا ہے کہ اس کو کافر لکھ کر کتابیں تیرے ملک میں تقسیم کی جائیں. اور اگر میرا قائد حق نواز جھنگوی چوکوں میں اسی کو کافر کہے جس نے صدیق کو کافر کہا تو تو تخریب کاری کہے, تو فرقہ واریت کہے, تو سپاہی صحابہ کی زبان کو تشدد کی زبان کہے, تیری بھول ہے. کبھی اس بات کو بھی دیکھ, کبھی اس حقیقت پر بھی غور کر. تیرا باپ بھی ہے, تیری ماں بھی ہے, تیری بہن بھی ہے, تیری بیٹی بھی ہے, لیکن میری ماں عائشہ میری حقیقی ماں سے 10 کروڑ مرتبہ زیادہ بلند ہے. میرا تیرے باپ سے صدیق 10 کروڑ مرتبہ بلند ہے. اور صدیق کو کافر کہا جائے, چاہیے یہ تھا کہ تو اس کو قتل کر دیتا, چاہیے یہ تھا تو اس کے ٹکڑے کر دیتا, چاہیے یہ تھا تو اس کو صفحہ 80 سے مٹا دیتا, لیکن تو اگر نہیں مٹا سکا تو اس کو قتل نہیں کر سکا, تب تو چوک میں گلی میں اس کو کافر بھی نہیں کہہ سکتا, تو امت کے ایمان کو بھی نہیں بچا سکتا, تو گھر گھر میں یہ صدا بھی بلند نہیں کر سکتا, تو اتمام حجت بھی نہیں کر سکتا. اور اگر تو نہیں کر سکتا تو نہ کر, لیکن سپاہی صحابہ کا راستہ تو نہ روک, ان نوجوانوں کا راستہ تو نہ روک, تو خود کافر نہیں کہتا, نہ کافر نہیں کہہ سکتا. تیرے اندر جرات نہیں ہے تو چلو تو خاموش ہو کر تو دل میں کافر کہے, لیکن جو نوجوان شیعہ کو کافر کہہ کر اتمام حجت کر رہا ہے, اس کفر کے خلاف یلغار کر رہا ہے, اس طرح باپ صدیق کو کافر کہنے والے کے خلاف نبض آزما ہے, اس کا ساتھ دے, اس کے حمایت کر, اس کا بازو بن جا اور اس کے ساتھ تعاون کر. شجاعت کے جوانوں, شجاعت کے سنیوں, مسلمانوں, ایک آدمی چوری کرنے کے لیے کسی مکان پہ سن لگاتا ہے, سن جانتے ہیں, نقب نقب لگاتا ہے, توجہ ہے. ایک آدمی کسی مکان پہ نقب لگاتا ہے, جس کو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں سن لگا, نقب لگا. دوسرا آدمی بھاگ کر آیا, اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نقب لگا رہا ہے, اس نے شور مچا, اس نے کہا پولیس والوں اور ممبران کونسلر صاحب یہ نقب لگا رہا ہے, اب کیا چاہیے؟ اگر وہ کونسلر, اگر وہ پولیس والا اسی شور مچانے والے کو گرفتار کر لے اور نقب لگانے والے کو چھوڑ دے تو کیا ہو؟ نہیں صرف ظلم نہیں ہوگا بلکہ لوگ کہیں گے کہ کتی چوراں نال گئی ہے, کتی چوراں نال کہیں گے کہ نہیں, کتی چوراں نال لال گئی. ہائے خمینی اسلام کے محل میں نقب لگا رہا ہے, شیعہ اسلام کی عمارت میں نقب لگاتا ہے. سپاہی صحابہ اس ڈاکو کا ہاتھ پکڑتی ہے, تم کہتے ہو کہ یہ تخلیق کاری کر رہا ہے, کیا یہ کہ تو میرا ہم نواز ہو جا, تو میرے ساتھ مل جا, کبھی ایسے بھی ہوا ہے؟ شجاعت, آپ زندہ جاوید لوگ ہیں, روشن خیال لوگ ہیں, کئی اور یہاں تین دار ماحول ہے. اس شجاعت کے بازار میں, گلی میں آدھی رات کے وقت بچے شور کر رہے ہیں, تو صبح کو اٹھ کر ان بچوں کو کہتا تم نے ہمیں رات سونے نہیں دیا, تم شور کرتے ہو. لیکن اسی شہر میں ایک چوکی دار ساری رات کہتا ہے جاگو جاگو جاگو. تم نے اس چوکی دار کو تو کبھی نہیں کہا کہ تم نے سونے نہیں دیا, اس لیے کہ چوکی دار کی تو ڈیوٹی ہے کہ تجھے خبردار رکھے, تجھے جگائے رکھے, تاکہ کوئی چور آ کر نقب نہ لگائے. ایک عام آدمی شور مچائے تو تو روک سکتا ہے, لیکن چوکی داروں کو تو نہیں روک سکتا, اس لیے کہ چوکی دار کا تو یہ کام ہے. تو مجھے چوکی دار سمجھ کر خاموش ہو جا, اور یہ سمجھ کہ میں چوکی دار ہوں, میرا قائد چوکی دار تھا, اور تو بچوں کو جو شور مچاتے ہیں ان کو تو روک سکتا ہے, چوکی داروں کو تو نہیں روک سکتا. میں تو چوکی داری کر رہا ہوں, میرے قائد نے تو چوکیداری کی ہے. ساری رات چوکیدار کہتا ہے جاگو جاگو جاگو. کیوں؟ اس کی ڈیوٹی تھی. تمہارے دروازوں پہ چوکیدار کی ڈیوٹی, تمہارے محلے کا چودھری لگاتا ہے, یا ممبر اسمبلی کا لگاتا ہے, یا ممبر بلدیہ کا لگاتا ہے, لیکن دین کی چوکیداری محمد مصطفیٰ نے متعین کی. اور ہم چوکیدار, ہماری مثال چوکیدار کی. ہم پہرا دیتے, تم پہرے داروں کو گالیاں دیتے ہو, پہرے داروں کو تخریب کار کرتے ہو, پہرے داروں کو برا کہتے ہو, پہرے داروں پر پرچے کر رہے ہو کہ یہ پہرے دار کیوں ہے, یہ چوکیداری کیوں کرتے ہیں. ہاں اگر ہمیں چوکیدار تمہارے بادشاہ نے بنایا ہو, ہم بادشاہ کے کہنے پر چپ کر جائیں, تمہارے وزیر نے بنایا ہو, وزیر کے کہنے پر چپ کر جائیں, تمہارے محلے کے ممبر نے بنایا ہو, ہم چپ کر جائیں, ہمیں چوکیدار آمنہ کے دل یتیم نے یہ کہہ کر بنایا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء یہ کہہ کر بنایا ہے, العلماء امناء الدین ما لم یخالط العمراء, ہمیں چوکیدار محمد مصطفیٰ نے متعین کیا ہے. ہم چوکیداری کرتے رہیں گے, نقاب پوشوں کا ہاتھ پکڑتے رہیں گے, ڈاکوؤں کو روکتے رہیں گے, اور تیرے محلوں کو, تیرے دریچوں کو, تیری گلیوں کو چوریوں سے بچاتے رہیں گے, تیرے ایمان پر پہرا لگاتے رہیں گے. اس راستے میں چوکیدار کو گولی لگ جائے وہ فخر کرے گا, مارا جائے وہ فخر کرے گا, جیل میں چلا جائے وہ فخر کرے گا. میں اپنے قائد اقلاب جنگی کی جگہ پہ کھڑا ہوں, اس جگہ پہ مجھے کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے, مجھے اس کا علم ہے, مجھے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر وہی کام کرنا ہے جو میرے قائد نے کیا ہے, اسی طرح ٹکرانا ہے جس طرح میرا قائد ٹکرایا ہے, اسی طرح اعلان کرنا ہے جس طرح میرے قائد نے اعلان کیا. میرے قائد پر 200 مقدمات قائم کیے گئے, مجھے بھی اس کا سامنا کرنا ہے. میرے قائد پہ قاتلانہ حملے ہوئے, مجھے بھی اس کا سامنا کرنا ہے. میرا قائد شہید ہوا, مجھے بھی یہ جامع شہادت نوش کرنا ہے. میرا قائد قبر میں اتر گیا, مجھے بھی اترنا ہے. میرے قائد کے بچے یتیم ہوئے, میرے بھی بچے یتیم ہوں گے. میری بیوی, میرے قائد کی بیوی بیوہ ہو گئی, میری بیوی نے بھی بیوہ ہونا ہے. لیکن شجاعت کے سنیو, تمہارے دروازے پر ایک چوکیدار بن کر میں بریلیوں کے دروازے پہ, اہل حدیثوں کے دروازے پہ, اور دیوبندیوں کے دروازے پہ آیا ہوں, غریبوں کے, سرمایہ داروں کے, چوکیوں کے, تمہارے لاکھ اختلافات ہو, ملازموں, چوکیداروں, دکانداروں, آؤ ہمارا موقف سنو. میرے پیغمبر کے ساتھ بھی عمر کو کافر کہا گیا, آؤ میرے ساتھ مل کر اس کافر سے لڑائی کرے, میرے ساتھ مل کر عائشہ کے دشمن سے لڑائی کرے. میں تم سے دولت نہیں چاہتا, پیسہ نہیں چاہتا, مال نہیں چاہتا, یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کافر کے خلاف, اس ڈاکو کے خلاف جہاد میں ہمارے ساتھ مل جاؤ. تمہاری اپنی مسئلے آتے ہیں لیکن ہوتی رہی. میں جہاں بھی جاتا, میں پچھلے دنوں حج پر گیا تو میں نے مکے اور مدینے میں سینکڑوں ایسے نوجوان دیکھے جو حق نواز کا نام آتا ہے تو دھاڑے مار کر رونے لگ جاتے ہیں. خدا کی قسم, میں نے مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو اونچی اونچی روتے دیکھا جب اس نے میرے ساتھ مسافہ کیا تو وہ روتا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے مولانا حق نواز کو دو مرتبہ حج کے لیے پیسے دیے ہیں عمرہ کرنے کے, کہ یہ پیسے ہیں عمرہ کرنے. تو میرے قائد نے دونوں مرتبہ پیسے واپس کر کے کہا کہ میں کس منہ سے روزے پہ جاؤں گا, میرے کارکن یہاں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ابو بکر عمر کو کافر کہا جا رہا ہے, میں کس طرح روزے پہ جاؤں گا. یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگ گیا. ہے کوئی ایسا آدمی یہاں پر پاکستان میں؟ اور میں نے آگے بڑھ کر دیکھا مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے, اللہ اکبر, جس جگہ پر گنبد خضرا ہے, اللہ اکبر, باب مجیدی کے قریب ایک گاڑی ہے, گاڑی کھڑی, اس گاڑی میں ایک کیسٹ چل رہی ہے. میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا قائد گونج رہا ہے. اس گاڑی پر. سامنے فاروق اعظم کا روضہ ہے اور وہ فاروق اعظم کی شان میں تقریر کر رہا ہے, اور ابو بکر صدیق کا روضہ ہے اور وہ ابو بکر کی منقبت بیان کر رہا ہے. مجھے اس وقت بڑا رونا آیا جب میں نے سلام پڑھا صدیق اکبر کے روضے پہ اور عمر کے روضے پہ, اور میرے دل میں خیال آیا کہ 15 سال تک ہے ابو بکر, 15 سال تک ہے عمر, جس نے تیرے نام کے ترانے پہلے شریر میں گائے ہیں, پاکستان کے بستی بستی میں تیری منقبت بیان کی ہے, وہ تمہارے روضے پر سلام پڑھنے نہیں آ سکا. ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ حضور علیہ السلام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا مبلغ بنا کر بھیجنے لگے تو حضور نے فرمایا معاذ سواری پہ سوار ہو جاؤ, تو میرا مبلغ ہے. حضرت معاذ کی چیخیں نکل گئی, یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں, آپ مجھے کہتے سواری پہ سوار ہو جاؤ. تو حضرت معاذ نے فرمایا, حضور نے فرمایا معاذ تو میرا مبلغ ہے اور میں اپنے مبلغ کو اپنے ہاتھوں سے سواری پہ سوار کر رہا ہوں. جب حضرت معاذ سواری پہ سوار ہو گئے, حضور ان کو چھوڑنے کے لیے ساتھ چلے, تو چلتے چلتے حضور کی زبان سے نکل گیا کہ یا معاذ لعلک لا ترونی بعد عامی حاذا, شاید آج کے بعد تو محمد کا چہرہ نہ دیکھ سکے, لعلک تمشی علی منبری وروضتی, شاید آج کے بعد جب تم مدینے میں آئے تو تم میرا چہرہ نہ دیکھے, تیرا گزر میرے منبر پہ ہو یا میری قبر پہ. حضرت معاذ کی چیخیں نکل گئی. حضور نے فرمایا معاذ قیامت کی صبح کو حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے گی. اللہ اکبر. میرے ساتھی مولانا حق نواز, قدم قدم پہ معلوم ہوتا ہے کہ زندہ ہے, قدم قدم پہ معلوم ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے ہر جگہ حق نواز ہے, چھوٹے چھوٹے بچے حق نواز ہیں, اور اس انتخاب میں اس یعنی محرم میں آپ نے دیکھا کہ حق نواز کا خون کیسے رنگ لایا, 20-20 آدمی قتل ہو جاتے تو جنگ میں وہ جلوس نہ رکتے جو حق نواز کی شہادت کے بعد اس مرتبہ رک گئے, رک گئے ہیں. 60 جلوس ہیں لفاسی جن میں سے ایک نکلا, ایک 60. اگر یہ عبادت تھی تو 59 عبادتیں کہاں گئی؟ کوئی ہمیں نماز سے روک کر تو دکھائے, یہ بھی کوئی عبادت ہے جس کے لیے لسانس لینا پڑتا ہے؟ میں آپ سے کہوں آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ کہہ رہے ہمارے پاس لسانس کوئی نہیں, یہ کوئی عبادت ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اللہ ذوق آپ کا تازہ ہے نہیں تازہ, وقت کافی ہو گیا. میں جہاں بھی جاتا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا قائد اور میرا قائد شہید نہیں ہوا. جب میں اس حقیقت پہ غور کرتا ہوں تو مجھے شورش یاد آ جاتا ہے, اور شورش کا وہ کلام یاد آتا ہے جو شورش کشمیری نے ابوالکلام آزاد کی قبر پہ کہا تھا, اور آج وہی اپنا آواز پہ پھٹا رہا. شورش کشمیری نے ابوالکلام کے لیے کہا تھا, اور وہی اشعار میں اپنے قائد کے لیے کہتا ہوں. مولانا حق نواز کی شہادت سے یہی منظر سامنے آتا ہے کہ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں. نہیں ذوق نہیں تھا, 3 بج گئے جھڑ دیے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں ماشاءاللہ. بھائی ذوق یہ تازہ ہے تو شعر سنانا چاہیے, تجھے سو گئے ہو تو کی سنانا چاہیے؟ لقد ذا شعر علامہ بكم, وہ شعر آتا ہے ہے جی, سمجھ میں بات آئی کہ پشاور کے پٹھان کی طرح نہ کرے. میں نے کہا خان صاحب نعرے بڑے لگاتے تھے, کوئی بات بھی سمجھ میں آئی؟ انہوں نے کہا سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا, تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا. ایسی بات تو نہیں, سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ شورش نے کیا کہا, اور آج میرا قائد اس کا سچا مستاق ہے کہ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستین نہیں. جب میں مولانا حق نواز کی قبر پہ گیا تو میں نے جامع محمودیہ کے اس جلسے میں بھی یہ شعر کہا تھا, میرے قائد کی قبر سامنے تھی, کہ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے, زمین کی رونق چلی گئی ہے, افق پہ مہرے مبی نہیں ہے, اور تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو حضی نہیں ہے, مگر تیری مر کے نہ کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے, قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے, زباں کا دورے پہ آ گیا ہے, اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے, میر کیا کارواں گیا ہے, مگر تیری مر کے نہ کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. یہ کون اٹھا کہ دیر و کعبہ شکستہ دل خستگان پہنچے, جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے عوام پہنچے, تیری لحد پہ خدا کی رحمت تیری لحد پہ سلام پہنچے, مگر تیری مر کے نہ کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اور اس کو آپ سمجھیے کہ یہ گرہ لگائی گئی ہے, یہ گرہ ہے, اور میں سارے ملک کی طرف سے, پاکستان کے لاکھوں سپاہی صحابہ کے کارکنوں کی طرف سے اپنے قائد کی روح سے کہتا ہوں کہ تو میرے خبیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگہ چکا ہے, تو میرے خبیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگہ چکا ہے, زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے, مگر تیری مرگ نہ کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. شجاعت کے غیور سنیو, شیعہ کے کفر کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دو گے, جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں, دونوں دونوں دعا کے بغیر کوئی نہ جائے, سب بیٹھ جائیں, دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ کھڑا اس وقت تک انجمن سپاہی صحابہ پوری دنیا کے نو ملکوں میں قائم ہو چکی ہے اور پاکستان میں 10 لاکھ سے زیادہ کارکن سپاہی صحابہ کے قائم ہو چکے ہیں. پاکستان کی کوئی بستی کوئی شہر ایسا نہیں کہ جس بستی اور شہر میں سپاہی صحابہ کا وجود نہ ہو. میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ یہاں پر کالج اور سکول اور یونیورسٹیوں کے نوجوان ہوں گے, میں ان سے درخواست کروں گا کہ سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس میں شامل ہو جائے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں کھڑا کریں, صرف طالب علم. اور اس کے علاوہ ہم نے سپاہی صحابہ اساتذہ پاکستان کیمپ کی ہے, مدارس کے اساتذہ, کالجوں سکولوں اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ پر مشتمل سپاہی صحابہ اساتذہ پاکستان. آپ کیمپ کریں گے؟ جو کیمپ کریں گے ہاتھ کھڑا کریں. اور اسی کے طرح بیٹھے, کیا ہو گیا آپ, کیا کرتے ہیں آپ, بیٹھ جائیں آپ, آخری وقت ہے دعا کا, قبولیت کا وقت ہے, آپ یہ بھی چھوڑ کر جائیں گے؟ بیٹھ جائیں سارے دوست, اٹھنا نہیں کسی نے, نہیں بیٹھ جائیں ایک لمحے میں. جو خمینی کا نام لیوا ہے وہ کھڑا رہے, باقی سب بیٹھ جائیں, سب بیٹھ جائیں. شجاعت کے کی سنی خواتین سے عرض کروں گا کہ سپاہی صحابہ خواتین کیمپ کریں. آپ اپنی ماؤں اور بہنوں سے سپاہی صحابہ خواتین کیمپ کرائیں گے؟ جو کرائیں گے ہاتھ کھڑا کریں. اور اس کے علاوہ یہ جو جلال پور پیر والا میں دیوان عاشق ایک شیعہ اسمبلی میں جاتا ہے, اس مرتبہ وہ اسمبلی میں جانا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے؟ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ شیعہ کے نظر کو, شیعہ کے فریب کو, شیعہ کی بدماشی کو شجاعت کا بھی وہی ہے. میں آپ حضرات سے ابو بکر و عمر کی ناموس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, رسول اللہ کی ناموس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, عائشہ کے دوپٹے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں کوئی شیعہ نہیں جانا چاہیے سپاہی صحابہ. اس کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتی رہے گی. آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ تو اس کے بعد آپ کے حلقے سے شیعہ منتخب ہو جائے, آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ آپ کی نمازیں کہاں جائے گی, روزے کہاں جائیں گے, تسبیح کہاں جائے گی, ذکر کہاں جائے گا؟ اگر قومی اسمبلی میں یہ بل پیش ہو کہ پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دیا جائے تو بتاؤ پاکستان کا شیعہ ممبر اس پر دستخط کرے گا؟ تو پھر آپ کیوں اپنا ضمیر فروخت کرتے ہیں؟ آپ قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلی کے ہر شیعہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آج ہی سر پہ کفن بند, ٹھیک ہے؟ آپ کا کاروبار رہتا ہے رہے نہ رہے, آپ کی ملازمت رہتی ہے رہے نہ رہے, آپ گھر میں رہتے ہیں نہ رہے نہ رہے, لیکن آپ کے علاقے سے آپ کے حلقے سے کوئی شیعہ ممبر منتخب ہونا نہیں چاہیے. اگر ہوا تو یاد رکھیے میں تمام حجت کر چکا ہوں, میں پیغام دے چکا ہوں, میں اپنے قائد کی خون آلود قمیض کا راستہ دے چکا ہوں. اگر اس کے بعد بھی آپ کوشش نہیں کرتے, آپ بازاروں میں نہیں آتے, آپ سڑکوں پہ نہیں آتے, آپ بستی بستی میں نہیں پھرتے, آپ شیعہ کو ناکام کرنے کے لیے چوکوں میں نہیں آتے, مخالفت رول لینی پڑے, لڑائی میں کرنی پڑے, جیل میں جانا پڑے, جان دینی پڑے, تخت راج پہ لٹکنا پڑے, مقدمات میں آنا پڑے, آپ کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اگر دین کے لیے محمد کے صحابہ دہتی ہوئی آگ میں کود گئے, ابلتے ہوئے انداروں میں کود گئے, چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے حق و صداقت کا پرچم اگر صحابہ نے لہرایا تو آج ان کی ناموس کا سوال ہے. میں تمہارے دروازے پہ ان کی ناموس کا راستہ دے کے کہتا ہوں سارے اختلاف بھلا کر شیعہ بدماشی کے مقابلے میں ایک ہو جاؤ. جو اس اجتماع میں شیعہ امیدواروں کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور پوری جدوجہد کا میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ 24 اکتوبر تک ہم شیعہ امیدواروں کو ناکام کرنے کے لیے سب کچھ قربان کریں گے. آج میں ایسے نوجوان چاہتا ہوں اس اجتماع میں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ سب کچھ ہو جائے ہم برداشت کریں گے, لیکن کسی شیعہ کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اس کے لیے کوشش کریں گے. ایک منٹ, ابھی ہاتھ رکھ لیں, ابھی ہاتھ رکھ لیں. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کس کے لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے حلقے میں کوئی شیعہ کامیاب نہ ہو, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, وہ کیسے؟ آپ ہر سنی کے دروازے پر جائیں, ہر سنی. آپ ایک منٹ کے لیے جتنا ہزاروں کا اجتماع ہے, یہ تصور کریں کہ ہم آج کے بعد سپاہی صحابہ کے مبلغ بن گئے, اور بطور مبلغ آپ نے سنی کا دروازہ کھٹکھٹایا, آپ نے کہنا یہ شیعہ صحابہ کا دشمن ہے, آپ اس کو ووٹ مت. آپ نے ایک ایک دروازے پر جانا, اس کے بعد اگر کوئی شیعہ کو ووٹ دے گا تو وہ خود جہنم خریدے گا. ہمارا فرض پورا ہو گیا, آپ یہ فرض پورا کریں گے؟ آپ ہر سنی کے دروازے پہ جائیں, سنی ذمہ دار, سنی چوکیدار, سنی ملازم, سنی تاجر, سنی دکاندار, سنی مدارے, کسان, ایک ایک دروازے پر آپ نے جانا ہے اور عہد کریں. اور میں آپ کو کلمہ پڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ کے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے عہد کریں کہ ہم سپاہی صحابہ کے اس پروگرام کے تحت شیعہ کو ناکام کرنے کے لیے سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں. کلمہ پڑھے پہلے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد ہاتھ کھڑا کریں, دونوں ہاتھ بلند آواز. منافقت اور مصلحت چھوڑ دیں, منافقت اور مصلحت, منافقت اور مصلحت چھوڑ دیں. بیٹھے کیا ہوں, منافقت اور مصلحت. جو بھی شیعہ اس حلقے میں امیدوار ہوگا آپ پر فرض ہے کہ اس کا مقابلہ کریں. یہ ہمارا مشن ہے. کیوں یہ مشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیعہ پاکستان میں 3%, سنی 97%, 97% سنیوں کے حقوق مار کر, حقوق پر ڈاکہ ڈال کر, شیعہ جگیرداری کے بل بوتے پر, بدماشی کے بل بوتے پر, اقلیتی فرقہ ہو کر اکثریت کا نمائندہ بن جاتا ہے. سپاہی صحابہ اس دجل سے سنیت کو بچانا چاہتی ہے, ٹھیک ہے؟ ہم اکثریت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر شیعہ کامیاب ہوگا تو ہمارے حقوق پر ڈاکہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ایران کے 25% سنیوں کے مقابلے میں 25% سنیوں کا کوئی نمائندہ ایران کی پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا تو پاکستان کا 3% شیعہ اسمبلی میں کیوں جائے؟ ٹھیک ہے بھائی, 25% سنی ہے ایران میں, ایک ممبر اسمبلی میں سنیوں کا نہیں بس آنے دیا خمینی نے. 25% سنی, 6 لاکھ آبادی تہران کی ہے, تہران میں ہے مسلمانوں کی 6 لاکھ آبادی, ایک مسجد بنانے کی اجازت دی. تم ہم سے کہتے ہم ہر گلی میں امام باڑا مانگے, اگر ہم تمہارے خلاف بات کریں کہتے جی مولوی فرقہ وریت کی بات کرتے ہیں. نہیں, ہم اپنا حق لے کر رہیں گے, جگیرداری کو کچل کر, بدماشی کو کچل کر, سرمایہ داری کو کچل کر, تمہارے فریب کو کچل کر سنیت اپنے حقوق حاصل کر کے. آپ سنی حقوق کے لیے ہمارے ساتھ ہیں, اور شیعہ کا بیٹا کتوں سے کھیلے, شیعہ کا بیٹا مرسیڈیز گاڑیوں پر چلے, شیعہ کا بیٹا سختی ایس پی کے عہدے پر جائے, اور سنی کا بیٹا ریڑی لگائے, سنی کا بیٹا ٹانگے چلائے, سنی کا بیٹا چھابڑی لگائے, اور شیعہ تجھ پر افسر ہو, شیعہ تیرا چودھری ہو, شیعہ تیرا لین لاڈ ہو. تھوک ہے تیری سنیت پر, تھوک ہے تیری چراہٹ پر, اپنی خود اس خطبہ اور خادیدہ روح کو بیدار کر کے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر میدان میں نکلا. اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اور انشاءاللہ میں, کیونکہ پورے ملک میں جہاں جہاں شیعہ امیدوار ہوگا میں ایک ایک بستی کا انشاءاللہ دورہ کروں, اور میں بھی یہاں وعدہ کرتا ہوں اللہ نے توفیق بخشی اور اللہ نے حالات سازگار کیے میری زندگی رہی تو انشاءاللہ اگر یہاں شیعہ امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو میں اس کے خلاف انتخابی مہم کے لیے پھر انشاءاللہ یہاں آؤں گا, ٹھیک ہے؟ لیکن آپ میرے آنے کا انتظار کیے بغیر کل سے کام شروع کر دیں, میرے آنے کا انتظار کیے بغیر کل سے کام, اور جو بات کرے اس سے کہو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. جگیرداری جہاں بھی جائے, ہمارا بھی چوکی میں کام تھا وہ دیوان نے کرا دیا, تھانے میں آدمی پکڑا ہوا تھا اس نے چھڑا دیا. تیرے تھانے کے کام کی صدیق کی عزت سے زیادہ وقت ہے؟ تیرے تھانے باہر میں جائے تھانے کے کام, اور کوئی کام کرتا تھانوں کے کاموں کے لیے تجھے ایمان تیرا نکل گیا, تیرا ضمیر مردہ ہو گیا, تیرے ضمیر کو سرمایہ کی جھنکار نے خرید لیا، تیرے ایمان پر اوس پڑ گئی ہے، شبنم پڑ گئی ہے، تیرے ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ میرے قائد نے تیری خفیہ تیری خفتہ روح کو بیدار کیا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تو میرے خفیہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے۔ زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر تیری مرگ نہ کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں۔ پیر محمد شاہ